بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم من عباد الله ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. خداوند آدم بحق مولا متقیان ہم سب کو اہل تقویٰ میں سے قرار دے. اذان گرامی، جوان کسی بھی معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے. کسی بھی ملک کی پیش رفت میں، اس کی ترقی میں، اس کے استحکام میں، اس کے دفاع میں جوان طبقہ اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر جوانوں کا ایک کلیدی کردار ہے اس ملک کی ترقی میں. اور جو قومیں اور جو معاشرے اپنے جوانوں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ معاشرے ہمیشہ مستحکم رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو معاشرے اپنے جوانوں کو اہمیت نہیں دیتے، اکثر ترقی پذیر ممالک کے اندر یہی مشکل ہے کہ جوانوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اسلام جوانی کو اور جوان کو اہمیت دیتا ہے. آپ پوری انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں کا اگر مشاہدہ کریں، اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہ السلام کی تحریکوں کا اگر آپ مشاہدہ فرمائیں، تو تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جوانوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام دینی تحریکوں کو آگے بڑھانے میں جوان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور آئمہ اطہار علیہ السلام سے بھی بہت سی روایات، متعدد روایات جوانوں کی اہمیت کے حوالے سے، جوانوں کی رہنمائی کے حوالے سے موجود ہیں. خود سیرت موجود ہے، سنت موجود ہے جوانوں کے حوالے سے. میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب دیکھیں کہ اگر کسی قوم کے جوانوں کی ہدایت ہو جائے، وہ معاشرہ کمال حاصل کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم معاشرے کے جوانوں کی ہدایت میں سستی کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، نتیجتاً دشمن جوانوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جوانوں کی فکر کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، ان کے مزاج کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، ان کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، ان کی تربیت دشمن اپنے انداز سے کرتا ہے. بچہ ہمارا ہے، تربیت امریکہ کرے گا. بچہ مومن مسلمان علی والا جوان ہے، حسین والا جوان ہے، کربلا والا جوان ہے، لیکن اس کی تربیت کون کرے گا؟ برطانیہ تربیت کرے گا، فرانس تربیت کرے گا، امریکہ تربیت کرے گا. مادہ پرست لوگ تربیت کریں گے، بے دین ترین لوگ تربیت کریں گے، لہذا وہ جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. نہ وہ اپنے گھر والوں کا رہتا ہے، نہ دین کا، نہ مذہب کا رہتا ہے. وہ ہمارے درمیان زندگی گزارتا ہے، ہمارا اپنا بچہ ہے، لیکن افرنگ کی سوچ رکھتا ہے، اغیار کی سوچ رکھتا ہے، اغیار کے نظام کو پسند کرتا ہے، نظام ولایت کو چھوڑ کر نظام طاغوت کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت اس کی میں نے اور آپ نے نہیں کی, اس کی تربیت امریکہ نے کی ہے میڈیا کے ذریعے سے, دیگر اور ذرائع کے ذریعے سے, موجودہ ایجوکیشنل سسٹم کے ذریعے سے جو اس کی تربیت ہوئی ہے, اس بچے کو اسی طرح سے بننا تھا. لہذا زنی گرامی جوانی اور جوان اسلام میں ایک اہم ترین موضوع ہے, ایک ہاٹ ترین موضوع ہے جس کو عالم اسلام نے اہمیت دی ہے, قرآن مجید نے اہمیت دی ہے, احادیث نے اہمیت دی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد. پہلے بھی آپ کے سامنے میں یہ نقل کر چکا ہوں حدیث کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ابو جعفر احول, کہ جو بصرہ تبلیغ کے لیے گئے, امامت کی تبلیغ کے لیے, ولایت کی تبلیغ کے لیے, آل محمد کے مکتب کے پرچار کے لیے گئے, اور جب تبلیغ کر کے واپس لوٹے تو امام نے حال احوال پوچھا کہ تمہاری تبلیغ کیسے رہی, لوگوں نے تمہارا کتنا استقبال کیا, لوگوں نے ہماری امامت کے بارے میں تم سے کیا کہا, کتنا مانتے ہیں ہماری امامت کو. کہا مولا مت پوچھئے, بہت برا حال ہے, لوگوں نے میرا کوئی استقبال نہیں کیا, بہت کم لوگ تھے کہ جو آپ کی امامت کو قبول کرتے تھے, اور جو میرا حال کیا وہ میں بتلا نہیں سکتا. ایک مبلغ جو امام نے بھیجا تھا بصرہ, اس کی یہ کیفیت. اب دیکھیں کہ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالاحداث, تمہیں چاہیے تھا کہ بوڑھوں کے بجائے جوانوں کو تبلیغ کرتے, جوانوں کو اہمیت دیتے, جوانوں کو ہماری امامت و ولایت کے پیغام کو منعکس کرتے. اگر تم جوانوں سے مخاطب ہوتے تو تمہیں اچھا رزلٹ ملتا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ, چونکہ جوان تیزی سے نیکی کی طرف, اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے. ایک بوڑھے انسان کے مقابلے میں جس کی تربیت نہ ہوئی ہو, ایک بے تربیت بوڑھا ایک بے تربیت نوجوان کے مقابلے میں دیر سے حق بات کو قبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے, لیکن ایک بے تربیت نوجوان یا جوان تیزی سے نیکی کی طرف, ہدایت کی طرف, حق کی طرف راغب ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ امام جوانوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مبلغین بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی شخص معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ جوانوں کو اہمیت دیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. اسی طرح سے آپ دیکھیں جوانوں کو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ان سے کیا مشورہ لینا, جوانوں سے کوئی مشورہ لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ نوجوان ہے, اس کو تجربہ نہیں ہے, معلومات کم ہے, فلاں فلاں باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جنہوں نے خود 13 سال کی عمر میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا, یعنی ظاہری لحاظ سے ابھی حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے, اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع محافظ اور ان کی تحریک کے امور کو آگے بڑھانے والے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اور پوری نوجوانی اور جوانی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, ان کی نہضت کو آگے بڑھایا, ان کی تحریک کو آگے بڑھایا, اور کلیدی ترین کردار میں کہوں کہ, یعنی ہم تو بات یہی کرتے ہیں کہ دست بازو رائٹ ہینڈ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست راست اگر کوئی تھا تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی نوجوانی اور جوانی میں ہی رسول اللہ کا ساتھ دیا, رسول اللہ ان سے مشورت بھی کیا کرتے تھے, رسول اللہ ان کو ہدایت بھی دیا کرتے تھے, رسول اللہ کے ساتھی بھی تھے, رسول اللہ کی کمک بھی کیا کرتے تھے, ہر چیز رسول خدا کے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تھی. لہذا اپنی ہی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو اپنا جانشین قرار دیا تھا. بہرحال امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مشورے کے محتاج ہو, کون فرما رہے ہیں؟ مولا المتقیان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی مشورے کے محتاج ہو تو سب سے پہلے تم جوانوں سے مشورہ کرو. اللہ, سب سے پہلے جوانوں سے مشورہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جوان کا ذہن تیز بھی ہوتا ہے اور اندازے جلدی لگا سکتا ہے. جب تم کوئی مشورہ مانگتے ہو اس سے تو اس کا ذہن تیزی سے کام کرتا ہے, اندازے تیزی سے لگاتا ہے, حد سو گمان اس کا تیزی سے حرکت کرتا ہے اور کام کرتا ہے. اور جب تم جوانوں سے مشورہ لے لو, جب چند مشورے تمہارے پاس آ جائیں تو ان مشوروں کو بزرگوں کے پاس اور بوڑھوں کے سامنے پیش کرو, پھر بوڑھے ان جوانوں کے مشوروں میں سے ایک مشورے اور ایک رائے کا انتخاب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھوں کا تجربہ جوانوں سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی نہ بوڑھوں کو نظر انداز کرو نہ جوانوں کو نظر انداز کرو, جوانوں سے اس طرح سے کہ پہلا مشورہ جوانوں سے ہو, کیونکہ جوانوں میں امنگ موجود ہوتی ہے, امید موجود ہوتی ہے, جوانی کا جذبہ ہوتا ہے, جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں. خوب یہ ساری چیزیں بھی معاشرتی امور کے لیے ضروری ہیں. جوانی میں انسان کے اندر شجاعت زیادہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے مشورے میں اور رائے میں, نظریے میں اہمیت رکھتی ہے. جبکہ ایک بوڑھا انسان جب ایک زندگی گزار کے کسی مرحلے پر پہنچتا ہے تو بعض دفعہ اس کے عزم میں کمی آ جاتی ہے اگر اس نے مایوسیوں کی زندگی گزاری. بعض دفعہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اپنے جو بھی اس کے زندگی میں جو چیزیں پیش آئیں, مال و منال جو کمایا, آل اولاد جو ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ ارادے سست ہو جاتے ہیں. لیکن جوان چونکہ آزاد ہوتا ہے وہ بے دھڑک مشورہ دیتا ہے. لیکن بزرگ کو 10 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اسی وجہ سے کہا کہ جوانوں سے مشورہ لو, بوڑھوں کے سامنے پیش کرو اور بوڑھوں کے ذریعے سے ایک کا انتخاب کرو. یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اسی طرح سے جوانوں پر اعتماد کرنا, ہمارے بچے جوان ہو گئے, بعض والدین اپنے بچوں پر اعتماد نہیں کرتے. بچہ ہو یا بچی ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ 2 سال کا ہی ہے, 3 سال کا ہی ہے, حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا بچہ جوان ہو گیا, میں گھر میں زیادہ رہتا ہوں وہ باہر زیادہ رہتا ہوں. آج کی اس دنیا میں جہاں دنیا سمٹ کر ایک کوزے میں بند ہو گئی ہے, ایک دیہات کی مانند ہو گئی ہے, آپس میں روابط اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ ہم وہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے جو بچہ جن تک پہنچ جاتا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے. حالانکہ وہ بچہ جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ آگے نکل چکا ہے بعض چیزوں میں. لہذا خود زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جوانوں کو اہمیت دینا, جوانوں پر اعتماد کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کانفیڈینس نہیں دیں گے جوان کو, اعتماد نہیں دیں گے, بچہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. بچے کی نشو نما کے لیے, فکری نشو نما کے لیے بھی, جسمانی نشو نما کے لیے بھی, نفسیاتی نشو نما کے لیے, ہر لحاظ سے بچے پر اعتماد کرنا ضروری ہے. گائیڈنس آپ کی ہو, نظر آپ رکھیں اس کے اوپر, لیکن اس کے اوپر اعتماد کریں. اس کو کام دیں کہ کام کرو, جاؤ یہ پروجیکٹ ہے اس کو انجام دو, یہ منصوبہ ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہے, ذاتی زندگی میں بھی, اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی میں بھی, مذہبی زندگی میں بھی. اس پر اعتماد کرو, اس کو چھوٹا نہ سمجھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب ابن عمیر کہ جو अपने माँ बाप का लाडला बेटा था, बहुत सारे बच्चे थे लेकिन उनमें लाडला तरीन अगर कोई जवान था वो मसअब इब्न उमैर थे। एक खूबसूरत जवान, एक अच्छा जवान, एक तवान मंद जवान, जिस्मानी लिहाज से भी मजबूत जवान, लेकिन इसकी मुश्किल वहां से शुरू होती है कि जब इसके माँ बाप बुत परस्त थे और ये इस्लाम को कबूल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से करार पाता है, वहां से इसके लिए मुश्किलात शुरू होती हैं। वही माँ बाप कि जिनका ये लाडला बेटा था मनफूर तरीन बेटा बन जाता है, माँ बाप जफा करते हैं, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता है और कुरान और हदीस की तालीम हासिल करता है, कुरान हिफ्ज करता है, कुरानी तालीमात को हिफ्ज करता है। यहां तक के मदीने से कुछ लोग आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए और रसूल के हाथों पर बैत करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं और फिर रसूल से ये तकाजा करते हैं कि या रसूलुल्लाह हमने दीन को सीख लिया, रिसालत को समझ लिया, तौहीद को समझ लिया, आप पर अकीदा और ईमान रखते हैं लेकिन हमारे भाई, हमारे खानदान, हमारे रिश्तेदार अभी तक तौहीद से नाआशना है, रिसालत से नाआशना है, कुरानी तालीमात से नाआशना है, लिहाजा कोई नुमाइंदा आप मदीना भेजें जो आपकी तालीमात को वहां पर मुंतकिल कर सके, तबलीग कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें उनके रसूलुल्लाह के साथी बूढ़े भी थे लेकिन रसूलुल्लाह मुसअब इब्ने उमैर को कहते हैं कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये तुम्हारे साथ जाएगा और ये इंशाल्लाह तबलीग करेगा। मुसअब इब्ने उमैर मदीने जाते हैं और मदीने जाकर कुरानी तालीमात को फैलाते हैं और इस हद तक मुवफ़क और कामयाब होते हैं कि कई काफिर और बुतपरस्त लोगों को मुसलमान करते हैं और जब मदीने वापस लौटते हैं तो कामयाब वापस लौटते हैं। तो आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत यह कि जवानों पर एतमाद करना, उनको संगीन जिम्मेदारी देना, ये एक संगीन तरीन जिम्मेदारी थी। बाद में यही मदीना है, आप देखें कि जो सारा का सारा मुसलमान हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमाजगाह और पनाहगाह बनता है, मरकज बनता है, आलम इस्लाम की तहरीक वहां से फूटती है, वहां से आगे बढ़ती है। वहां मुसअब इब्ने उमैर जैसे जवानों का एक किलीदी किरदार है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां जवानों पर एतमाद जरूरी है वहां जवानों तक रसाई बड़ी जरूरी है। देखें जैसे मैंने अर्ज किया कि जवान कारामत तरीन नीरू है किसी भी माशरे, काम उसको करना है, फालियत उसको अंजाम देना है, दिफा उसको करना है, तालीम के मैदान में उसको आगे बढ़ना है, उमूर मुमलिकत उसको संभालने, जवान तबका सबसे ज्यादा है। लिहाजा मैंने अर्ज किया कि शुरू में कि जो इस्तेमारी ममालिक हैं, ताबूती ताकतें हैं, वो अगर किसी माशरे के अंदर काम करना चाहती हैं, माशरे में तब्दीली लाना चाहती हैं अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए, क्या करते हैं वो लोग, जवानों पर काम करते हैं। लिहाजा वो सबसे पहले जवानों पर काम करते हैं लेकिन हम अपने जवानों से गाफिल हो जाते हैं, अपने जवानों को अहमियत नहीं देते। लिहाजा इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा कल्बुल हदस है, इमाम हसन को ये वसीयत है और नसीहत है कि इन्नमा कल्बुल हदस कल अर्दुल खालिया मा उल्किया फीहा मिन शैइन क़बलक, कि एक जवान, एक नौजवान का दिल किस तरह का होता है, एक खाली जरखेज जमीन के माने होता है, खाली जरखेज जमीन, जरखेज जमीन है लेकिन अब तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया गया, ना कोई शजर है, ना कोई पौधा है, कुछ नहीं लगाया गया लेकिन जरखेज है, बीज डालोगे بالکل آمادہ زمین ہے، جو ڈالو گے وہ پھوٹ جائے گا، جس چیز کا بھی بیج ڈالو. لہذا فرمایا کہ جوان کا جو دل ہے بالکل پاک صاف زرخیز زمین کی مانند ہے، جو کچھ اس میں ڈالو گے یہ زمین اس کو قبول کرے گی. یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اسکول کا ہی ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، یہیں سے ہمیں اپنے بچوں کے دل کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے قابو میں لینے کی ضرورت ہے، اس دل کی زمین پر بیج ڈالنے کی ضرورت ہے. کون سا بیج؟ توحید کا بیج، رسالت کا بیج، امامت و ولایت کا بیج، آل محمد کی محبت کا بیج، اور آل محمد کے اخلاقیات اور تعلیمات کا بیج. اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو یقیناً دشمن اپنا کام کر رہا ہے، اور جس طرح سے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، نتیجتاً وہ بچہ ہمارا نہیں ہوگا، آل محمد کا نہیں ہوگا، بظاہر ہمارا ہے لیکن سوچ اور فکر کسی اور کی ہے. لہذا ذہن گرامی، اس حدیث کے اوپر ہم سے زیادہ دشمن عمل کر رہا ہے، افسوس کے ساتھ. وہ سمجھ گیا کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے، نوجوان کا جو ذہن ہوتا ہے، وہ خالی زمین ہے. اس نے امیر المومنین کے اس قول کو پکڑ لیا. لہذا آج دیکھیں، برطانیہ ہمیں ایجوکیشنل سسٹم دیتا ہے، امریکہ ایجوکیشنل سسٹم دیتا ہے، آج سب ایجوکیشنل سسٹم دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کا یا تصور نہیں ہے، یا پھر نا اہل ترین لوگ اسلام کے نام پر غلط تربیت کر. لہذا ذہن گرامی، ہمیں جہاں اسکولوں پر توجہ دینی ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہمارے تعلیم سے وابستہ حضرات ہیں اور جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان دونوں کی اشتراک سے ہم اور علماء کی سربراہی اور سرپرستی میں ہمیں چاہیے کہ ایجوکیشنل سسٹم کے، اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کی طرف آئیں، آل محمد کی فکر اور ماحول کے مطابق ہم اپنے بچے کو ایسا اسکول فراہم کر سکیں کہ جس میں دنیاوی لحاظ سے بھی وہ آگے ہو اور دینی لحاظ سے بھی انشاءاللہ آگے ہو. درود بھیجے محمد والے محمد. آپ دیکھیں ثقافتی کے الغار کے حوالے سے احادیث موجود ہیں. اب ہمارے جوان کے اوپر کیا ہے؟ ثقافتی الغار ہے، کلچرل انویژن، تہاجم فرہنگی، ثقافتی الغار. یعنی کیا ہے؟ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندوق لے کر آ کر اس کے عقائد کو تبدیل نہیں کر رہا، لیکن وہی انٹرنیٹ، وہی ٹی وی اور کیبل، یہی موبائل، یہی ایجوکیشنل سسٹم، یہی آپ کے اخبارات اور نیوز چینلز اور آپ کے ڈرامہ چینلز اور فلم چینلز، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ آپ کے جوان کے اوپر حملہ آور ہے. ہم نے کبھی اس کو حملہ تصور نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی جب کسی مومن جوان کے سامنے کلشنکوب لے کر آ جائے اور بم باندھ کے آ جائے تو ہم کہیں گے اس نے حملہ کیا. یہ چھوٹا حملہ ہے، یہ حملہ ہے ایک فرد کے اوپر، دو افراد کے اوپر، دس افراد کے اوپر، بیس افراد کے اوپر. لیکن میڈیا کا جو حملہ ہے وہ پاکستان میں بسنے والے 18 کروڑ عوام کے اوپر، 20 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہے. پاکستان کے 5 کروڑ شیعوں پر حملہ ہے، ان کی فکر کے اوپر حملہ ہے، ان کی روح کے اوپر حملہ ہے، ان کے اخلاق کے اوپر حملہ ہے، ان کے مکتب کے اوپر حملہ ہے، ان کے نظریے کے اوپر حملہ ہے. لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی حملہ ہے، یہ خطرناک ترین حملہ ہے. اگر کوئی جوان آل محمد کی محبت میں مارا جائے وہ کامیاب مرا. اگر آل محمد کی محبت معرفت اور ان کے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو گولی لگ جائے وہ کامیاب مرا. لیکن اگر کوئی جوان 80 سال کی عمر پائے 120 سال کی عمر پائے لیکن آخر میں آل محمد سے منہ موڑ لے وہ ناکام مرا نامراد مرا. زندگی تو پائی اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن نامراد مرا ناکام مرا ضائع ہو گیا ہلاک ہو گیا. ہم ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے, معاشرہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا. ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ موت گولی سے ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ حملہ آیا ہماری نظر میں. کیونکہ بڑا حملہ عقیدے پر حملہ ہے, نظریے پر حملہ ہے, ثقافتی کی الغار ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے انشاءاللہ. لہذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تہذیب الاسلام میں یہ روایت ہے, ارشاد فرماتے ہیں بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیہ المرجعات, کہ اپنے جوانوں کو اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو ہماری احادیث سے آشنا کرو, ہماری احادیث بتاؤ, ہماری سیرت بتاؤ, ہماری سنت بتاؤ, ہمارے اقوال بتاؤ, ہماری فکر و نظریہ و عقیدہ بتلاؤ ان کو, قبل اس کے کہ مرجع ان پر حملہ آور ہو جائیں, منحرف لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. کس لحاظ سے حملہ آور ہو جائیں؟ فکری لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, نظریاتی لحاظ سے. قبل اس کے کہ وہ لوگ حملہ آور ہوں اور تمہارے جوان کو منحرف کر دیں, تم ہماری احادیث ان تک پہنچاؤ, ان کو سکھاؤ کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا مکتب کیا ہے, ہمارا آئین کیا ہے, ہمارا دستور کیا ہے, ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں, ہمارے اہداف کیا ہیں. اذان گرامی تہذیب فرہنگی یا ثقافتی الغار ایک اہم ترین موضوع ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے وقت ختم ہو رہا ہے کہ مناظرہ جو جوان یہاں تشریف فرمائیں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مر الاحداث بالمراء والجدل, کہ اپنے جوانوں کو حکم دو کہ وہ مناظرہ سیکھیں, جب امامت کی بحث ہو تو مغلوب نہ ہو جائے غالب آئے. دشمن آل محمد کیسے غالب آ سکتا ہے آل محمد کے ماننے والے کے مقابلے میں؟ اس کو مناظرہ سکھاؤں, اس کو پتا ہونا چاہیے امامت کے تقاضے کیا ہیں, خلافت کے تقاضے کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کی ادلہ کیا ہیں. تمہیں اپنی تاریخ پتا ہونی چاہیے, تمہیں اپنے عقیدے پر تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے, اور مخالف کے نظریے کے باطل ہونے پر تمہارے پاس ادلہ ہونی چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اے جوانوں تمہیں سیکھنا چاہیے, بوڑھوں کو چاہیے, بزرگوں کو چاہیے, علماء کو چاہیے کہ وہ تاکید کریں جوانوں کو کہ تم مناظرہ سیکھو. کالج یونیورسٹی کے اندر ایک اہم ترین ایشو جو ہے وہ یہی مسئلہ ہے. شیعہ کافر ہے, وہ کیسے کافر ہے بھائی؟ دلیل لے کر آؤ. جب وہ اپنی دلیل لے کر آئیں تو آپ کے پاس رد میں ایک دلیل ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک بات کریں آپ کے پاس معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ آگے سے کوئی بات نہ کر پائیں. یہ اہم ترین مسئلہ ہے, مذہب کی عزت کا مسئلہ ہے, آپ کی عزت کا مسئلہ, آپ کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے. مذہب کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں. اسی طرح سے اذان گرامی جوان اور شادی کا مسئلہ یہ بھی جو ہے بہت اہم ایشو ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. توجہ چاہتا ہوں کہ جوان اور ازدواج کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. جوانوں کی حفاظت کے لیے ازدواج بڑی اہم ہے. 40 سال کا جوان ہو جائے اس کی شادی نہ ہو واہی قسم کے بہانوں کی وجہ سے کہ ابھی بہن بیٹھی ہوئی ہے, ابھی دیگر اور مسائل ہیں, ابھی تو کماتا نہیں ہے صحیح طرح سے. آپ شادی کریں اس کی, کم از کم ایمان تو اس کا محفوظ کریں. آپ اس کی عمر بھی ضائع کر رہے ہیں, اس کا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں, اس کا مستقبل بھی داؤ پر لگا رہے ہیں آپ. لہذا بعض افراد جوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور شادی شدہ نہیں ہوتے تھے, رسول اللہ تاکید فرماتے تھے کہ شادی کرو, آئمہ تاکید فرماتے تھے شادی کرو, کیوں بغیر شادی کے بیٹھے ہو, کیوں کنوارے ہو. بعض حضرات آ کر شکایت کرتے تھے کہ ہمارا رزق کم ہے, جاب نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, غریب ہوں, فقیر ہوں. وہاں رسول اللہ حکم دیتے تھے کہ جاؤ شادی کرو, شادی کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے. شادی کرنے سے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی پہلے جاب ہوگی, کاروبار ہوگا تو پھر ہم شادی کریں گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں نہیں, تم شادی کرو اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے. ایمان کی بات ہے نا, آپ اس بات پر ایمان لے آئیں, دیکھیں اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. اور تاریخ آپ کے سامنے ہے, خاندان, آپ ذرا اپنے آبا و اجداد بزرگوں کو کی سیرت اور سنت کو دیکھیں, اندازہ ہو جائے گا کہ اسی طرح سے یہ حدیث بالکل صادق و مصدق ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اور یہ آخری حدیث پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اتخذوا الاہل فانہ ارزقوا لکم, کہ دیکھو تم شادی کرو, شادی کرو گے تو اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں رزق عطا فرمائے. سب سے زیادہ رزق اس حدیث کے مطابق جس چیز سے ملتا ہے وہ ہے ازدواج, شادی. لہذا ہمیں انشاءاللہ اپنے جوانوں کی ازدواج کے بارے میں بھی توجہ کرنی ہے, اور واہی قسم کے بہانوں کی وجہ سے ہمیں شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. جب بھی جس وقت بھی مناسب رشتہ ملے کم از کم نکاح ضرور کر دینا چاہیے تاکہ اس کا ایمان بھی محفوظ ہو اور وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں کام بھی کر سکے. دعا گوؤں کہ خداوند عالم بحق محمد والے محمد ہم سب کو جوانوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بار الہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انہیں محمد والے محمد کی معرفت نصیب فرما, اسی راستے پر ان کو چلنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ان کا خاتمہ بالخیر فرما. بار الہ جو واسطہ محمد والے محمد کا دشمن جو ثقافتی الغار کیے ہوئے ہمارے جوانوں کے اوپر, بار الہ اس ثقافتی الغار کو ناکام فرما, ملت جعفریہ کو متحد و منظم فرما. بار الہ حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو واسطہ محمد والے محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. اللهم لا
اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم والصلاه والسلام على محمد النبي الرحمن سيد المرسلين وعلي بن ابي طالب سيد الوسيمين وفاطمه الزهراء سيدة النساء العالمين وأحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكعب من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عذرة برة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المؤدي عن نبيك ووارث من الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا عجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کو اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں. حضرت محترم ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اور وہ یہ کہ اگر لباس سے نماز میں کچھ چیزیں جو چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے رومال ہے، جیسے گلوز ہیں، دستانے اور جوراب، موزے، اگر یہ نجس ہو جائیں تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی رومال اگر نجس ہو، جیب میں رکھا ہوا، وہ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. فقہا کا فتویٰ کیا ہے؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ چھوٹی چیزیں ہیں، لہٰذا اس میں اگر یہ نجس بھی ہوں تو نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر خون آپ کے بدن میں بدن سے نکلا اور ایک درہم سے، یعنی یہ انگوٹھے کا جو اوپر والا حصہ ہے، تقریباً 17 ملی میٹر قطر کا جو دائرہ آپ سمجھ لیں، اگر اتنا ہے خون انسان کے اپنے بدن کا، وہ لگ جائے تب بھی انسان اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت گرامی، حالات حاضرہ کے حوالے سے عرض ہے کہ اسی ہفتے کراچی میں پاک بحریہ کہ ہمارے ایک جوان کیپٹن ندیم احمد صاحب جو اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، ان پر فائرنگ کی گئی اور وہ شہید ہوئے اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، 45 سالہ تھے. یاد رہے کہ اس سال ہمارے 3 جوان بحریہ کے شہید ہو چکے ہیں کراچی کے اندر، 3 جوانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. لگتا ہے کہ پاک بحریہ کے خلاف ایک سازش، ایک منظم گروہ ہے کہ جو پاک بحریہ کے اندر کام کر رہا ہے، اور ہمارے اعلیٰ افسران کو، حکومت کو، فوج کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. ڈی جی خان میں اسی طرح سے 31 اگست کو سید آغا حسین شاہ صاحب کو شہید کیا گیا، اس طرح ان کے ساتھ جو جناب شفیق حسین صاحب تھے وہ زخمی ہوئے. کراچی میں 31 اگست کو ناظم آباد میں، ناظم آباد ایک میں، اور دو بازار میں 45 سالہ سید اختر رضا صاحب کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے جان گرامی بکھر کا سانحہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بکھر میں تکفیری گروہ سپاہ صحابہ لشکر جنگی شیعہ علاقوں سے گزرتے ہیں اور ریلی کی شکل میں شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہوئے اور اسی طرح سے واپسی پر شیعوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. نتیجتاً ہمارے مومنین جو ہیں
متعدد مقامات پر شہید بھی ہوتے ہیں, اور جب کچھ ان کے لوگ واصل جہنم ہوتے ہیں تو الٹا شیعوں کے اوپر الزام دیا جاتا ہے اس قتل کا. بہرحال حکومت کی سرپرستی میں اور پولیس کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ دیکھتے رہے, لیکن انہوں نے اس ریلی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. شیعہ بینڈ کے اندر بکھر میں اس ریلی کا گزرنا خود ایک فتنہ ہے. وہ تکفیری گروہ کے جو تمام مسلمانوں کو اپنے علاوہ کافر سمجھتے ہیں, جب وہ ریلی گزرتی ہے یہ لوگ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور متنازع باتیں کرتے ہیں, شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ آبادی کے اوپر اور شیعہ مذہب کے اوپر حملہ ہے, اور اس میں پولیس باقاعدہ شریک رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے مجلس وحدت المسلمین کے صوبہ پنجاب کے ترجمان ہیں علامہ اصغر عسکری صاحب, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, دیگر مومنین کو گرفتار کیا جاتا ہے, فقط اس بنا پر کہ وہ نماز جنازہ سوئم کے لیے تشریف لے کر آئے. تو بہرحال عزیز نگرانی, یہ ظلم بکھر کی سرزمین پر ہوا, اور اس کے بعد ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر صاحب, علامہ امین شہیدی صاحب, اس طرح سے پنجاب کے سیکرٹری جنرل صاحب اسدی صاحب, اور یہی مولانا اظہر عسکری صاحب, ان پر بکھر آنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہاں پہنچے شیعوں کی کمک کرنے کے لیے, ان کی نصرت کے لیے. لہذا شیعوں پر ظلم ہو اور کوئی ان کی نصرت کے لیے نہ آئے, یہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے جو قابل مذمت ہے. عزیز نگرانی, اسی طرح سے شام کے مسئلے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ شام کا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان پر حملے کا مقدمہ ہے, تمہید ہے. اس وقت انٹرنیشنل فورم پر یہ باقاعدہ بحث ہے کہ شام مقدمہ بن رہا ہے, تمہید بن رہا ہے پاکستان پر حملے کی. امریکہ پسند نہیں کرے گا کہ ایک طاقتور پاکستان, ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا پاکستان, اسرائیل, برطانیہ اس بات کو قبول نہیں کرتے. اسی لیے پاکستان کے اندر یہ ساری خانہ جنگی ہے, اسی لیے یہ سارے ڈرون حملے ہیں, اسی طرح اسی لیے لسانی, مذہبی, سیاسی ہر قسم کے جھگڑے آپ کو پاکستان میں ملیں گے. کس وجہ سے؟ تاکہ پاکستان کمزور رہے. امریکہ یہاں پہ اسی وجہ سے مداخلت کرتا ہے کہ آپ سے آپ کی رٹ کو چھین لیا جائے, آپ سے آپ کے عزم اور ارادے کو چھین لیا جائے, آپ کی فوج کی کوئی حیثیت نہ رہے, انٹیلیجنس کی کوئی حیثیت نہ رہے, حکومت کی کوئی حیثیت نہ رہے, آپ کو خالی کر دیا, کھوکھلا کر دیا ان لوگوں نے. شام پر آپ دیکھیں, خود ہمارے بکے ہوئے حکمرانوں کا موقف دیکھیے, یہ نہیں کہہ رہے کہ شام پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. کہا جا رہا ہے, موقف دیا جا رہا ہے رسمی طور پر کہ ابھی انتظار کیا جائے کہ جب تک اقوام متحدہ کی ٹیم اور معائنہ کار جب تک اپنی رپورٹ نہ دے دیں اس وقت تک حملہ نہ کریں, یعنی حملہ ضرور کریں, رپورٹ آنے کے بعد حملہ کریں. تو پھر تم لوگوں پر, تم شام کی حکومت پر حملہ کروا کر اپنے ملک پر حملہ کروانا چاہتے ہو. کس کو کہہ رہے ہو؟ امریکہ کو, جو عالم اسلام کا دشمن ہے. سعودی عرب کا رول دیکھیے, قطر کا رول دیکھیے, ترکی کا رول دیکھیے, جارڈن کا رول دیکھیے, یہ سب واسطہ بن رہے ہیں اسلامی ملک کے اوپر حملے کا. یہ بار بار ابھار رہے ہیں امریکہ کو. امریکہ تو چاہتا ہے حملہ کرے. اگر شام پاک ہو جائے گا تو اسرائیل کا مسئلہ حل ہے, بیت المقدس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, فلسطینیوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا, لبنان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا. لہذا آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ واضح طور پر پاکستان کو اس حملے کی مذمت کرنی چاہیے, اور کسی طرح کا کوئی رول اور کوئی نرم گوشہ اس حملے کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض کر لو کیمیکل حملہ ثابت بھی ہو جاتا ہے, اس کے باوجود مذاکرات کا راستہ کھلا ہوا ہے, جمہوری راستہ کھلا ہوا ہے, اور مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ایران نے دیکھیں واضح طور پر کہا ہے کہ اگر شام پر حملہ ہوتا ہے, حزب اللہ نے بھی یہ بات کہ شام پر حملہ ہوتا ہے تو ہم تل ابیب کو نہیں چھوڑیں گے, اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے. یہی ایک بہت بڑی دھمکی ہے کہ جس کی وجہ سے اب تک شام پر حملہ نہیں کر پائے، بہرحال حملے کا امکان ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. پاکستان میں موجود شیعہ سنی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر شام پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بہت برے اثرات تمام عالم اسلام پر پڑیں گے اور خود پاکستان پر پڑیں گے. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ بحق جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بحق جناب سکینہ سلام اللہ علیہا خدا ان دشمنوں کو نابود فرمائے، امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرمائے، اور انشاءاللہ خدا شام کی حفاظت فرمائے، اور وہ مسلمان جو خیانت کر رہے ہیں، منافق ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں بار الہ انہیں نابود فرما. اور اسی طرح سے جانے گرامی 8 ستمبر کو پرسوں اسلام آباد میں ایک دفاع وطن کنونشن بھی ہو رہا ہے مجلس وحدت المسلمین کے تحت. آپ تمام مومنین سے اپیل ہے کہ جس حد تک آپ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جن کو کوئی عذر نہ ہو وہ ضرور اس میں شامل ہوں. اسی طرح سے فنڈز کے حوالے سے بھی اپیل کی ہے مولانا امتیاز کاظمی صاحب نے کہ اس میں جو بسیں وغیرہ جاری ہیں فنڈز کے لیے باہر دوست ہوں گے، آپ اگر اس میں کوئی کمک کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. بار الہ تو جواسہ محمد والے محمد کا حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے جوانوں کی حفاظت فرما، بار الہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، بار الہ دشمنان آل محمد کو نابود فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، بار الہ تو جواسہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ساتھ افسار و ایمان و شہداء سے قرار دیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم ربنا تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانك هو الابتر.